السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیج نمبر 223 سے انشاءاللہ نیچے دیکھیے، وہاں سے پڑھتے ہیں. جو اسناد سسٹم ہے اس پر بھی لوگوں نے بڑے اعتراض کیے ہیں کہ حدیث کی جو سندیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، یعنی کسی نے بیٹھ کے خود حدیث لکھی، اس کی پیچھے سند بنا لی اور کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں، کہنا تو بڑی آسان ہے مگر حقیقت اس کی کیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں. اسناد کیا ہے؟ کسی کی بات کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تھرڈ پرسن ہے، اس کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، تو آپ چاہتی ہیں کہ اب میں اس کی حقیقت تک پہنچوں. پہلے آپ نے میری بات سنی، پھر میں نے جو کہا وہ کسی کے حوالے سے بات کی کہ فلاں نے مجھے یہ کہا، تو اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی مزید تحقیق کروں. اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی یہ بات سنی تھی کہ نہیں، تو مجھ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا یہ بات انہوں نے آپ کو بتائی تھی یا کوئی اور بھی موجود تھا. تو وہاں پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں، کوئی اور بہت سے لوگ موجود تھے، سب کے سامنے ہم نے یہ بات سنی ہے. تو دوسرے لوگوں سے بھی ملا جا سکتا ہے اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ بات کیا تھی اور کیا کہی گئی. ایک تو یہ طریقہ ہے، سند میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات ماضی کی ہوگی وہ جب ہم تک پہنچے گی تو وہ سند کے ذریعے ہی پہنچے گی. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میرے دادا جان نے یہ کہا یا پردادا جان یوں کرتے تھے. نہ میں نے دادا کو دیکھا نہ پردادا کو دیکھا، تو یوں کرتے تھے، کیا تم نے دیکھا؟ تو اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے مجھے ابا جان نے سنایا یا پھپھو نے سنائی تھی بات، اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ دادا جان یوں کرتے تھے. تو وہ ایک سند بن جاتی ہے نا کہ میں نے پھپھو سے سنا یا والد صاحب سے سنا اور انہوں نے کہا کہ دادا جان یہ کہتے تھے. اس طرح کوئی ماضی کی بات ہم تک پہنچے گی تو بغیر سند کے نہیں پہنچے گی، اور سند میں جو افراد ہوں گے ان کو کھنگالنا بھی آسان ہوتا ہے اور حقیقت تک پہنچ بھی سکتا ہے انسان کہ بات کیا کہی گئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے نسلوں کی باتیں، ان کے کارنامے بعد کی نسلوں کے لیے سبق آموز، دلچسپ اور باعث فخر ہوتے ہیں. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے. سنیے نا آپ نے کہانیاں دادی اماں سے بچپن میں، یہ نانی اماں سے، ہے نا، کتنی اچھی لگتی ہیں. تو یہی ہے، بعد کی نسلوں کو پہلے لوگوں کی کہانیاں، ان کے دلچسپ واقعے بہت اچھے لگتے ہیں. ان سے عقیدت بھی ہوتی ہے مگر بعض اوقات مبالغہ آرائی میں ان کی طرف تمام رتب و یابس منسوب اقوال اور واقعات قبول کر لیے جاتے ہیں، بلکہ انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بھی ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان عقیدت میں آ کے بہت سی غلط باتیں ان کی طرف منسوب بھی کر دیتا ہے یا بہت چیزیں بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور لوگ اس کو مذہبی فریضہ بھی سمجھتے ہیں. عام بندوں کی باتیں ہوں تو لوگ کیئر نہیں کرتے، لیکن نیک بندوں کی باتیں ہوں تو لوگ بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں، اور اگر اس میں مبالغہ آرائی ہو تو اس کو پھر دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی عادات کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کو ایک اچھا کیا کہتے ہیں، شعار کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا، وہ سلوگن بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اقوال اور واقعات خواہ اگلی نسل کے ہوں یا پچھلی نسل کے، کیا انہیں حقیقت حال جانے بغیر قبول کرنا ایک اسلامی طریقہ اور منہج ہے؟ ایک سوال ہے. قرآن مجید نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کا درس اس لیے دیا ہے کہ حقیقت حال کا اگر علم نہیں تو شبہاتی نظریے برائے نام ہوتے ہیں، یہ مشکوک نظریے ہیں. ایک کہتا ہے ہم نے قتل کر دیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب شبہ، ولیکن شبہ لہم، تو یہ سب شبہاتی نظریے ہیں جن کی کوئی حقیقت ان کے علم میں نہیں. اس کے زمرہ سے نکل کر مسلمان کو یقینی علم کی طرف آنا چاہیے، ورنہ وما لہم بھی علم، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، حقیقی علم نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ قتل ہوئے ہیں یا صلیب پہ چڑھے ہیں، کوئی حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہے. اس کا الزام ان پہ لگ جائے گا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جیسی بے بنیاد بات کو آدمی کیوں کر تسلیم کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو پھر یوں واضح کیا کہ یہ سب شبہاتی نظریے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں، اِن یتبعون الا الظن، یہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے اندازوں سے انہوں نے یہ نظریہ بنا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، وہ پہلے فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، اور یقینی بات ہی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قتل نہیں کیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ غلو کیا ہے؟ بے سند عقیدت ہے، غلو ہے نا. وہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، یہ بہت سی کرامتیں کہانیاں آپ نے سنی ہوگی ہیں، بڑھا چڑھا کے جس طرح پیش کیا جاتا ہے، تو یہ غلو فی الدین ہے، تو اس سے منع کیا ہے. کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یا کسی کو اس کے مقام سے گرا دینا، یہ دونوں غلو ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلو منع کیا ہے. اہل کتاب میں یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے گراتے ہیں، اور اہل کتاب میں جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا ہے. یعنی ہمارے خیالات، ہمارے نظریے بڑے معتدل ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا کچھ بھی کہے، ہم کہیں ہم معتدل ہیں، انتہا پسندی دوسروں میں ہم میں نہیں ہے، غلو فی الدین دوسروں میں ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں قرآن ہم یہی تعلیم دیتا ہے. تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ سب غلط اسانید ہیں جنہیں ماضی میں اپنایا گیا اور عقیدہ تک بگاڑ لیا گیا. ہاں، صحیح سند کے ساتھ بات کو قبول کرنا صحیح اسلامی ذوق کی علامت ہے. اس لیے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. اب اس کی سند ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن مجید آپ پر اترا، آپ صادق ہیں، اور جو فرشتہ ہے وہ جبریل امین ہے. ٹھیک ہے، یہ سند بن رہی ہے نا. یعنی آپ کا یہ قرآن امت تک پہنچا، آپ نے جبریل سے حاصل کیا اور جبریل نے لوح محفوظ سے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالی کا یہ کلام ہم تک پہنچتا ہے، تو سند ہے. مگر انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں صحیح سند پر یقین نہیں ہوتا، معمولی بات پر کئی مفروضے قائم کر لیتے ہیں اور دین کو مشکل بنا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا فرمانا بھی ایک سند ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو، سند تو ہے نا، تو ایک سند ہے. مگر انہیں تسلی نہ ہوئی تو رب کریم کو آخری سند ماننے پر تیار ہو گئے. یہی تو سند ہے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے قال انہ یقول انہا بقرۃ، یہ دینی افلاس تھا کہ رسول وقت کی بات نہ ماننے کو وہ دینداری سمجھتے تھے. عقیدت یا محبت میں غلو سے بالا تر ہو کر اپنے میلانات اور رغبات کو، میلانات کا مطلب کیا، انکلینیشن، یعنی انسان کسی طرف مائل ہو جائے، اور رغبات جو دل چاہیں، شوق جس کا پیدا ہو دل میں، ان کو تحقیق کی بنیاد پر اپنانا چاہیے جو گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارے جو بھی میلانات ہیں، رغبات ہیں، ہم اگر ان کو اپنانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ جو شوق ہے، یہ جو میری رغبت ہے، یا یہ جو میں ادھر مائل ہو رہا ہوں، کیا واقعی کسی کی عقیدت، اندھی عقیدت مجھ پر حاوی ہو گئی ہے یا میں نے اس کی تحقیق کی ہے. تو تحقیق کی بنیاد پہ اگر کوئی بندہ اپنا لے تو یہ گناہ نہیں ہے. قرآن مجید اس معیاری ذوق کا اہم اصول یہ بتاتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، بس تبینو کی بات کی ہے. فاسق کے احوال کی یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے. ان جاءکم فاسق بنبئن فتبینوا، تبینوا سے مراد خبر کی بھی تحقیق اور خبر دینے والے فاسق کی بھی تحقیق، دونوں کی تحقیق کرو، اور تحقیق سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عادل ہے، ثقہ ہے، یا جھوٹا ہے، یا ویک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے.
اکابر کے اندیکھے اور انسنے واقعات و اقوال جب قابل اعتماد اور عادل افراد بتائیں گے تو وہ بغیر کسی ذریعہ و سند کے نہیں بتائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے، میں اگر اکابر کی بات کو بیان کرتا ہوں اور وہ بھی کوئی قابل اعتماد بندہ وہ بیان کرے اور عادل بندہ بتائے، تو پھر بھی اس خبر کو بغیر کسی ذریعہ یا سند کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن و حدیث تو اس سے زیادہ پھر حق رکھتے ہیں، محقق بھی یہی پسند کرتا ہے، ورنہ عقیدت و محبت کی چھاؤں میں ہر خرابی بھی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تورات و انجیل میں تحریف اسی اسناد سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم یہی تو کہتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی سند نہیں ہے، خود ہی لکھ دیتے ہیں، یعنی تبدیلی بھی کر ڈالی اور پھر اس کو منسوب بھی اللہ کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی تورات و انجیل کو سمجھنے کے باوجود اسے جانتے بوجھتے تبدیل کرنے کا سبب آخر کیا ہے؟ سند کا غائب کر دینا۔ ان کے پاس سند نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اب کسی طرح پبلک کو دیں، تو اپنی طرف سے لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے، جسے عقیدت مندوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ ان کا واہ، بزرگ ہیں، فرما رہے ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا ہے، بڑی بابرکت چیز ہے، آنکھوں سے لگائی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، قابل ثواب کام سمجھا، اسے ہی مقدس سمجھا اور زلالت و غضب کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پڑھا ہے نا، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لهم مما کتبت أیدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ ماضی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں تحریف، تبدیلی، جھوٹ، غلو، سب کچھ شامل کرنے کی کوشش ہوئی۔ الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے اسے راوی کی عدالت اور ثقاہت کی شرط سے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا جو راوی ہے کیا وہ ثقہ ہے، عادل ہے؟ یہ دو شرطیں لگائیں اور جو راوی عادل تھا، ثقہ تھا، اس کی بات قبول کر لی، ورنہ سب کی عدالت پتہ چلتی تھی اور ثقاہت بھی پتہ چل جاتی تھی، وہ ایک طرف کر دیتے تھے۔ ایسے رجحانات کا مقابلہ یا علاج اسی شرط سے ہی ہو سکتا تھا کہ کوئی سند لاؤ، کس سے سنا ہے تم نے؟ ان روایات کی تنقیح اور تہذیب کے لیے رجال کار کی ضرورت تھی۔ تنقیح کا مطلب کیا ہے؟ چھان پھٹک، سکروٹنی۔ اور تہذیب کا مطلب یعنی چھان پھٹک ایک طرح کر کے جو اصل چیز ہے اس کو لا کے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے وہ پیش کرنا۔ تو مہذب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذہب سے ہے، ذہب کا مطلب سونے کو کہتے ہیں، یعنی سونا کسی کو پہنا دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ دلہن بن جاتی ہے۔ تو بہنی اسی طرح مہذب چیز یہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس حدیث کی تنقیح اور تہذیب کے لیے رجال کار یعنی اس کے ماہرین کی ضرورت تھی، جو ثبوت فراہم کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت ایسے نظام سند سے وابستہ ہے جو انتہائی پختہ ہے اور منطقی ہے، یعنی ایک ایک راوی اس کا اتھینٹک ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کی پوری نسبت جا رہی ہے اوپر تک اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک۔ یہ ثبوت ہوتے ہیں جسے ماہر علماء نے نشو و نما دی، یعنی یہ بتایا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا یہ پروف ہے، یہ سند ہے، یہ راوی ہیں اور یہ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، تو یہ ساری نشو و نما ہے اس کی سند کی، اور جس کی اہمیت یہ ہے کہ ہر راوی پر ممکنہ تحقیق کر لی گئی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ یوں ہر حدیث و سنت کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کی صف میں لا کھڑا کیا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو ماہر علماء نے ایک ایک راوی پر نظر رکھ کے، اس کے حالات کا جائزہ لے کے اور پوری سند کو اسی طرح پرکھ کے ٹیکس سمیت، پھر ہر حدیث کو اس کے مقام پہ لا کھڑا کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس روایت سے، اور یہ حدیث ضعیف ہے اس روایت سے، اور یہ حدیث موضوع ہے اس راوی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پھر فقہ و استنباط کی بنیاد بھی فراہم کر دی۔ تو اس طرح کی تحقیق کے بعد فقہ کی بھی ایک بنیاد فراہم کر دی، کہ صحیح فقہ کیا ہوتی ہے، کہ وہ صحیح حدیث ہو، اتھینٹک ہو، اور اس صحیح ٹیکسٹ سے مسائل کو ڈیڈیوس کیا جائے، تب تو وہ صحیح مسئلے ہوں گے. ورنہ ضعیف حدیث کو سامنے رکھ کے فقہی مسائل کو ڈیڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ صحیح مسئلے نہیں ہوتے، نہ ان کو صحیح کہا جا سکتا ہے. سمجھ رہی ہیں نا؟ فقہ کے لیے بھی، اور استنباط کا مطلب مسائل کو نکالنا کسی بھی ٹیکسٹ سے، حدیث سے یا قرآن کی ٹیکسٹ سے نکالنا مسائل کو، ایک فقہی کا کام ہوتا ہے. تو وہ جب نکالتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس ٹیکسٹ کو دیکھے جس کو نص کہتے ہیں. نص، نون صاد، نص کہتے ہیں. اور نص کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی ٹیکسٹ کو یا قرآن مجید کی ٹیکسٹ کو. تو وہ ٹیکسٹ کو دیکھے جو حدیث کی ٹیکسٹ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو پھر تو مسائل کو نکالے، پھر صحیح فقہ سامنے آئے گی. اور اگر صحیح نہیں ہے تو جتنی بھی فقہ یا مسائل وہ نکالے گا اس کی بنیاد ضعیف ہوگی. تو یہ بنیاد بھی فراہم کر دی علماء نے کہ آپ پہلے حدیث کو پرکھیں، صحیح ہے تو اس کو سامنے رکھ کے بے شک مسائل نکالتے جائیں، اور اگر ضعیف ہے یا موضوع ہے تو پھر مسائل نکالنے جائیں. وہ صحیح فقہی مسئلے ہیں ہی نہیں. مگر کچھ مستشرقین اور مستغربین نے، مستشرق تو جانتی ہیں نا آپ، مستغرب کون ہے؟ جو یہاں بیٹھ کے ان سے متاثر ہے. بندہ بیٹھا مغرب میں ہے لیکن یہاں والا بندہ اس سے متاثر ہے، اسی کی سوچ بن گئی ہے اس کی، اور انہی کو پروموٹ کرتا ہے. اور ان کی یہ طریقے ہوتے تھے. ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ ہیں نا، وہ جب آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں اخباروں میں یہ وہ، تو پہلے ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، اور تحریریں پڑھ کے پھر ان کو اپنے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری تحقیق ہے. لیکن فکر ان کی ہوتی ہے بنیادی طور پر. تو ان کی فکر کو اپنے لفظوں میں لکھ کے وہ گویا کہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت کا ایک بہت بڑا اس فیلڈ کا سکالر ہوں، ماہر ہوں. کیونکہ اگر میں اس کو کوٹ کروں گا نا تو لوگ مجھے کہیں گے دیکھیں جی یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے لیتا ہے، اس کی سوچ وہ ہے، ان کو کوٹ کرتا ہے. لیکن اس سے بڑی چالاکی یہ ہوگی کہ میں ان کی فکر کو لے لوں، ان کو کوٹ نہ کروں، اور ان کی فکر کو اپنے لفظوں میں ڈھال کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ طریقے ہیں. ماضی میں ہمارے ہاں جو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے حدیث کے خلاف لکھا ہے یا قرآن مجید کے خلاف لکھا ہے، انہوں نے پہلے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سوچ کو اپنایا ہے. اور یہ احمد امین المصری ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں جو حدیث کا انکار بھی کرتے تھے اور مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، اور ان کی تاریخ بڑی مشہور ہے، فجر الاسلام، زحل الاسلام کے نام سے نا اردو میں بھی اس کے ٹرانسلیشن ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اس فکر کو اس طرح پیش کیا تھا، اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت کی تھی کہ آپ ان کو کوٹ نہ کریں، پڑھیں ان کو، کوٹ نہ کریں، اور اپنی بات بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، پھر دیکھیں لوگ آپ کو واہ واہ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ نہیں. بےچارے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی تو کچھ سوچ ہے نہیں، بس اپنے دماغ کو انہی کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس میں جو بھر دیں وہ ہم پھر اپنے لفظوں میں ڈھال کے لوگوں کو پیش کر دیں گے. مگر کچھ مستشرقین اور مستغربین نے اس کوشش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ سند کا سسٹم اور اس میں ضعیف حدیث، صحیح اور موضوع کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے، بلکہ معترض بن کر اپنی آزاد روی اور لا علمی کے باوس وہی ایک دوسرے کو رد کرتے رہے. اعتراض بھی کیا انہوں نے ایسی تقسیم پہ، اور ایک یہ اعتراض کرتا، دوسرا اس کو رد کر دیتا تھا. یعنی دوسرا مستشرق کھڑا ہوتا، وہ کہتا نہیں اس کی جو تھاٹ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق یہ یوں ہے. پھر تیسرا اٹھتا، وہ ان دونوں کی تردید کرتا اور وہ اپنی ایک فکر دے دیتا. تو اس طرح وہ خود متفق نہیں ہو سکے کہ ہم مل کے کم از کم حدیث کے بارے میں ایک رائے تو بنائیں. وہ ایک دوسرے کی تردید بھی کرتے ہیں اور حدیث پر اعتراض بھی کرتے جاتے ہیں. اور یہی حال جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن والے ہیں، اہل القرآن، حدیث کے منکر جو لوگ ہیں، یہی حال ان کا ہے. ان میں دو بندوں کی سوچ جو ہے نا آپس میں نہیں ملتی، بالکل نہیں ملے گی، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی اسے قرآن مجید کی ایک آیت دیں، اسے کہیں بھائی اس کا مطلب بتاؤ، ایک نے کچھ اور بتانا ہے، دوسرے نے کچھ اور بتانا ہے، اور تیسرا کچھ اور بتائے گا. وجہ کیا ہے؟ محرومی ہے کہ جو شرح ہے حدیث کی سیرت رسول اس کو تو پڑھنا نہیں نا ہم نے، نہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے خود اس کو سمجھنا ہے. اللہ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، ہم خود عقل رکھتے ہیں، ہم خود سمجھیں گے. تو جب سمجھتے ہیں تو ہر ایک کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. یہ نہ کہا جائے کہ بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے ذہین لوگ ہیں. نہیں، مقصد فکر جو ہے، جو قرآن دینا چاہ رہا ہے، اس فکر میں وہ آپس میں متحد نہیں ہے، ایک کی فکر اور ہے دوسرے کی اور ہے، یہ مطلب ہے. تو ایک دوسرے کو رد کرتے رہے، اس طرح ہر ایک کو جو بات بھی اپنوں سے مل گئی، ہر ایک کو جوابات بھی اپنوں سے مل گئے اور علماء حدیث نے بھی دے دیے. تو ایک دوسرے کو رد بھی کرتے رہے، وہ ایک دوسرے کو جواب بھی دیتے رہے، اس طرح ان کو اپنے سے بھی جواب مل گئے اور پھر علماء حدیث نے بھی پروف سے اپنے جواب بھی ان کو دے دیے. اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے تھیسز ایسے لکھے گئے ہیں پی ایچ ڈی کے اور مختلف یونیورسٹیوں میں، ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں، اور ان کتابوں کو انہوں نے ریسرچ کو بڑا سراہا ہے اور ہمارے مسلمان علماء نے لکھی ہیں. اور الحمدللہ اب یہ معاملے جو ہے نا تقریباً، یعنی جو بھی انہوں نے لکھا تھا اس کے جوابات ان کو مسلمان علماء نے دے دیے ہیں. کسی بھی خبر یا حدیث میں وہم، غلطی یا جھوٹ آ جائے تو اس کا اصل سبب راوی ہوتا ہے، یہ یاد رکھی. وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، نہ صحابی رسول ہوتے ہیں، بلکہ صحابی کے بعد کی جو نسلیں ہیں ان میں کوئی ایک خرابی ہوتی ہے کسی راوی کی، جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے یا موضوع ہو جاتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی خبر یا روایت جھوٹی ہو یا غلط اور اس کے راوی کا اس میں دخل نہ ہو. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لیجئے جی سارے راوی سکھا ہیں مگر حدیث جھوٹی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں کوئی راوی ہوگا جس نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی. یہی تو وہ اصل چیز ہے جسے محدثین کرام نے نقد حدیث کا مبنی بر ثواب طریقہ سمجھا. اس لیے انہوں نے نقد سند پر توجہ دی اور راوی کے احوال کی تحقیق و تفتیش کو ضروری خیال کیا. پڑ گئے پیچھے کہ راوی کو ہم نے سمجھنا ہے کون ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بس. اور اس میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ والد اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹا اپنے والد کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے کہ اس سے حدیث مت سنو، ٹھیک ہے. راوی کے بارے میں اگر کسی کو علم نہ ہوتا، یعنی میں مثلا ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے شیوخ سے پوچھتا ہوں، ان کو اقباس اگر علم نہیں ہے تو پھر یہ کیا کرتے تھے، اس کے علاقے میں پہنچ جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کے محلے میں پہنچ جاتے اور محلے کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے، مسجد والوں سے پوچھتے، مسجد میں جا کے اس کی عبادت کو دیکھتے تھے. حقیقت ہے، یہ کوئی فسانے نہیں ہیں. آپ پڑھیں کتاب ہے ایک امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے الجامع لآداب الراوی والسامع، یعنی ایک راوی جب حدیث کو روایت کرے تو اس کے آداب کیا ہیں، اور ایک سننے والا جب حدیث کو سنے تو اس کے آداب کیا ہیں. بہت اچھی کتاب ہے، ان میں چھوٹے چھوٹے بڑے باریک واقعات ہیں، اور ہے بھی بڑی آسان کتاب، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پڑھ لیں گی انشاءاللہ. میں آپ کو کتابیں بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ پڑھتی بھی ہیں یا دیکھتی بھی ہیں کہ نہیں. دیکھا کریں، شوق پیدا کریں اپنے اندر، ان کتابوں کو دیکھا کریں، فائدہ ہوتا ہے اس کا. کل میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا، وہاں جو شیخ زید اسلامک سینٹر ہے، وہاں شیخ توفیق میرا اور ڈاکٹر اپنا شیخ عبد الرحیم گرین کا کوئی پروگرام رکھا تھا انہوں نے لیکچرز کا. تو جب ہال میں گئے تو وہ جو آڈیٹوریم تھا ان کا، تو اس میں جب یوں اتر رہے ہیں تو درمیان میں نا ایک بڑی قناعت لگی ہوئی ہے، بالکل درمیان میں، تو ادھر لڑکیاں بیٹھی ہیں ادھر لڑکے بیٹھے ہیں، تو حال ماشاءاللہ فل تھا. تو خیر کافی اچھا رہا پروگرام. تو اینڈ میں نا انہوں نے ہمیں بکے وہ دیے ہمیں، اور اتنا بڑا بڑا تھا وہ، اتنا موٹا اور اتنا بڑا، تو یہ پریشان ہو. عبد الرحیم گرین صاحب نے سب سے پہلے جب لیا تو وہ تو اس کو یوں اٹھا کے نا کھڑے ہو گئے نا جیسے کوئی بچہ ہاتھ میں اٹھایا انہوں نے، اور وہ لٹرلی سب کے سامنے یوں کھڑے ہوں دکھا رہے ہیں ان کو کہ آپ نے مجھے کیا پکڑا دیا ہے. پھر اس کے بعد اس کو چومتے ہیں، یعنی یہ شو کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ایک بچہ ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن لوگ سمجھے نہیں، اسٹوڈینٹ سمجھے نہیں. تو انہوں نے مزید سمجھانے کے لیے پھر یہ اس کو اٹھایا، مائک پہ آئے اور اردو میں کہتے ہیں بہت شکریہ. تو خیر یہ ہوا، پھر اس کے بعد توفیق چودھری صاحب کو اور مجھے بھی دیے، تو یہ پڑے ہوئے تھے سامنے. تو میں نے ان کو کہا بھائی ان کو کیا کریں گے آپ؟ کہتے ہیں یہ تو پریشان ہو رہے ہیں. میں نے کہا اتنے بھاری بھاری ہیں، اٹھا کے کہاں لے جائیں گے؟ اور ہوٹل میں جا کے آپ نے چھوڑ دینے ہیں، گھر لے جا نہیں سکتے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا میری ایک رائے ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہم یوں کرتے ہیں، جتنے بھی یہ بیٹھے ہیں نا ہم ان سے دو دو سوال کرتے ہیں، جس نے صحیح جواب دے دیے اس کو یہ دے دیں گے. کہتے ہیں گو ہیڈ آن، گو ایڈ. میں نے کہا اچھا. تو خیر ہم نے جو صاحب صدر تھے ان سے بات کی، وہ بڑے مسکرائے، ان کا بڑی اچھی تجویز ہے. تو خیر مائک پہ آ کے انہوں نے کہا یہ سب بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی ان کو ہم نے کو گفٹ دیا نا یہ آپ کو ملنے والے ہیں، اور شرط یہ کہ آپ دو سوالوں کا جواب دے دیں. ہر کوئی دو سوال آپ سے کرے گا اس کا جواب دے دیں. تو خیر انہوں نے بھی سوال کیا، پہلے عبد الرحیم گرین صاحب نے، تو مردوں میں کسی نے جواب دے دیا. تو ہم نے کہا یہ جی آپ لے لیں، وہ لے گئے. پھر انہوں نے کیا توفیق چودھری صاحب نے، تو کسی لڑکیوں کی طرف سے کسی نے جواب دیا تو اس کو دے دیا. پھر میں نے کیا تو وہ بھی لڑکی نے جواب دیا. میں نے کہا بھائی میں حدیث کے بارے میں پوچھوں گا، حدیث سائنسز کے بارے میں. تو خیر وہ میں نے کیا تو ایک لڑکی نے جواب دیا اس کو، خیر اس کو بھی ہم نے دے دیا. اب جب لے بیٹھے تو حال میں ذرا تھوڑی سی نا ایسی مردوں کی طرف سے خاموشی تھی، لڑکیاں بڑی خوش تھیں. تو میں نے توفیق صاحب سے کہا، میں نے کہا ان کو بتائیں لڑکوں کو آپ ذرا تھوڑی سی اچھی زبان استعمال کر کے کہ لڑکو دیکھو تم پیچھے رہ گئے اور لڑکیاں آگے نکل گئی ہیں. تو خیر انہوں نے یہی کچھ کیا، ٹھیک ٹھاک گفتگو کی، پھر انہیں ابھارا بھی صحیح. تو ایک لڑکے سے ایک انہوں نے ایک پہلے سوال جب کیا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے جو جواب دیا وہ بالکل غلط تھا. انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں اب نہیں دیتا، تم مجھے دے دو انعام. تو وہ پھر بھی نہیں سمجھا. تو حال میں خیر اچھا رہا ماحول. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی محنت آپ کریں تو لڑکیاں تو پیچھے نہیں رہتی، آگے بڑھ سکتی ہیں. کیونکہ کل کا جو سیشن تھا اس میں ماشاءاللہ خواتین کی طرف حال فل تھا، اور جب شیخ توفیق کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو ان کو جوش بھی آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مردوں کا حال ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھ کیوں نہیں رہا؟ آپ دیکھیں یہاں لڑکیاں عورتیں سب سے زیادہ بیٹھی ہیں، اور مردوں کا حال یہ ہے کہ یہاں ہے ہی نہیں. وہ تھا آدھے سے زیادہ ان کا حصہ فل تھا، باقی پچھلا حصہ کافی خالی تھا، لیکن لڑکیوں کا فل تھا، اسٹوڈینٹ تھے سب. تو بتایا انہوں نے کہ بھائی اس طرح یہ شوق جو ہے نا آپ کے اندر نہیں ہے، وہ پیدا کریں، پیدا کریں. تو خیر کافی اچھا سیشن رہا، موٹیویٹنگ بھی تھا، سب کو پسند بھی آیا، استاد بھی ملے ہمیں، پروفیسر سب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں جی آپ نے کچھ ہلکی پھلکی جان پیدا کر دی اب لڑکوں میں، ہمارے اندر بھی، تو اللہ چاہے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی کچھ کریں گے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے ہاں بھی پہنچ جاتے تھے. تو ایک شیخ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں یہ دو واقعات لکھے ہیں. ایک تو یہ لکھا کہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا کسی راوی کے بارے میں، ان کی حقیقت حال معلوم کرتا رہا، تو آخر مجھے لوگوں نے کہا، جانتے تھے لوگ مجھے، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ خیر ہے آپ اس راوی کے بارے میں اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اتورید ان تزوجو، کیا ان کو کوئی رشتہ دینا آپ نے؟ کیوں اتنا پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ یعنی کہتے ہیں مجھے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، یعنی یوں کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ محدثین کی یہ ساری کوششیں ایسے علمی حلقے میں اتنی پھیلی ہوئی تھی، مساجد میں، مدارس میں، اور طالب علموں میں، اہل علم میں، کہ کوئی بندہ اگر کسی ہمسائے سے تنگ آتا یا کوئی لین دین میں کوئی اس کو تنگ کرتا تو اپنی بد دعا میں ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں ایک بد دعا یہ بھی کرتا تھا، اللہم سلط علیہ محدثن، اللہ اس پر کسی محدث کو مسلط کر دے. سمجھ گئے نا مانا اس کو، جو اس کی ایک ایک بات کو پرکھے جانے پھر لکھ دے، ضعیفن، بس کافی ہے اس کے لیے. تو یہ ہوتا تھا. آپ بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں محدثین کرام کے، جو واقعی سن کے حیرت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کیا کوششیں تھیں. ایک وقت تھا، ایک سکوپ ہوتا ہے نا، کوئی ایک وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں ہزاروں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے ٹیچرز کے. تو پھر بار اس دور کی جو باتیں ہیں نا وہ پڑھنے کی ہیں، کہ کیا ذوق و شوق تھا لوگوں میں اور تحقیق کس طرح کرتے تھے. ایک امام ہے ابو نعیم الفضل ابن دکین، یاد رہے گا نام، ابو نعیم الفضل ابن دکین، دکان والا دکین. یہ کہاں کے تھے؟ صنعاء کے تھے، یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعاء، اس کے رہنے والے تھے. تو ان کے ایک شاگرد تھے امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، شاگرد تو بہت سے تھے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی 30 حدیثیں سنی تھی تو لکھ لی تھی. تو یہ دوست تھے امام احمد ابن حنبل کے، اور ایک اور ان کے ساتھی تھے امام ابو منصور الرمادی. تو یہ آپس میں بیٹھتے تھے، تو کسی وقت خیال آیا یحییٰ بن معین کو کہ میں نے یہ حدیثیں اپنے شیخ سے سنی تھی، کافی عرصہ ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا دوبارہ ان سے سن لوں، تو آ میرے ساتھ چلو. تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا چھوڑو پرے یار، تمہارے استاد ہیں، معروف شیخ ہیں، تم جاؤ گے، کوئی خام خواہ ایسی کوئی ان کی ویکنیس تمہیں نظر آئی تو آگے تم نے بیان کر دینی ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے جانا ہے، تم چلتے ہو تو چلو، نہیں تو میں جا رہا ہوں. چلے ان کا ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو صنعاء پہنچے، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، انہوں نے کہا دیکھو تین شاگرد میرے آئے ہوئے ہیں. تو ساتھ بیٹھک تھی، اس کو کھولا، ان کو بٹھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خود بھی تیار ہو کے آ گئے. تو جب آئے تو امام یحییٰ بن معین جو درمیان میں بیٹھے ہیں، ادھر وہ استاد بیٹھے ہیں احمد ابن حنبل، اور ادھر وہ بیٹھے ہیں ابو منصور. تو یحییٰ بن معین نے اپنے کاغذ کھولے اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ حدیثیں کچھ سنی تھی اور میں لکھ لی ہیں، میں اب چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ پھر آگے میں اس کو روایت کر سکوں. تو ان کا ٹھیک ہے، مگر یحییٰ بن معین نے ایک کام کیا تھا کہ ہر 10 حدیثوں کے بعد ایک حدیث اپنی طرف سے ایڈ کر دی تھی، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا میرے استاد کو یہ واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں ان کی حدیثیں کون سی ہیں اور جو ایڈڈ حدیث ہے وہ کون سی ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچرز کو بھی چیک کرتے تھے. تو اینی ہاؤ اب یہی ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اقرا، پڑھو. تو پڑھتے گئے، ایک حدیث، دوسری، کہتے ہاں ہذا من حدیثی، ہر حدیث پہ کہتے گئے ہاں یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے. جب 10 حدیثیں پڑھ لی اور 11ویں پڑھی تو انہوں نے کہا ھذا لیس من حدیثی اشطب ھذا، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو. ٹھیک، مٹا دیا. پھر اگلی 10 پڑھی، ہر حدیث پہ کہتے گئے ہاں یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے. پھر اگلی جو ایڈڈ حدیث پڑھی تو اب ان کا لہجہ ذرا تیز ہو گیا، سخت بھی ہو گیا، کہتے ہیں ھذا لیس من حدیثی اشطب ھذا، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو. مٹا دی. پھر اگلی حدیثیں پڑھی، ہر حدیث پہ وہ کہتے گئے. اب جو آخر میں انہوں نے ایڈٹ حدیث پڑھی نا، اب شیخ سمجھ گئے کہ مجھے چیک کر رہا. تو کہتے ہیں یحییٰ سنو، یہ احمد بن حنبل جو ہے نا یہ بڑا شریف آدمی ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ابو منصور جو ہے یہ بھی اس سے کم نہیں ہے، یہ بھی نیک آدمی ہے. یہ کام ہے تو صرف تیرا ہے، یہ تیرا کام ہے. غصے سے اٹھے اور یحییٰ بن معین جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو زور سے ٹھڈا مارا، بڑے زور سے، جیسے بال کو کک مارتے ہیں، اور لٹرلی یحیٰ بن معین نے یعنی ایک دو قلا بازیاں کھائیں اور وہ غصے سے گھر چلے گئے. انہوں نے سنبھالا ان کو, بھائی دیکھا منع کیا تھا کہ نہیں, تمہیں کہا تو تھا نہ کرو, اپنے شیخ کو تم نے ناراض کیا ہے, مار کھائیے ان سے. تو اس موقع پہ یحیٰ بن معین نے جو ایک جملہ کہا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے تعلق رکھتا ہے. فرمانے لگے واللہ لرفسته احب الی من سفرته, اللہ کی قسم میرے استاد کا یہ ٹھڈا میرے لیے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. کیوں محبوب ہے؟ کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے شیخ صحیح بات کرتے ہیں. اب میں پورے اعتماد کے ساتھ ان کی احادیث لوگوں کو بیان کروں گا, ورنہ اس دور میں شیخ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا ایک بہت بڑا شرف سمجھا جاتا تھا, بہت بڑا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ ٹھڈا کھانا میری تسلی ہے جس کے لیے میں سارا سفر کر کے آیا ہوں, اور میں آ کے چیک کر لیا, میرا سینہ کھل گیا کہ یہ شیخ قابل اعتماد ہیں اور ان کی ایک ایک بات کو اب آگے میں پہنچا سکتا ہوں, اس لیے کہ ان کا حافظہ بڑا صحیح ہے. جو میں نے لکھا وہ انہوں نے ٹھیک کہا, جو غلط کہا ہے وہ انہوں نے غلط کہا ہے. تو یہی معیار ہوتا ہے چیک کرنے کا. اس لیے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھڈا مارا ہے اور یا میں خدا نہ خواستہ ان کی نظروں میں گر گیا ہوں, نہیں, بلکہ میری دل کی تسلی ہو گئی, اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, اب میں آگے بیان کروں گا. اس طرح تو لوگ چیک کرتے تھے. آج کوئی پیچھے پڑے ہم کہتے ہیں کچھ یہ جاسوس ہے, کوئی تعویذ کرنے آیا ہے مجھ میں, کوئی جادو کر رہا ہے, کئی چیزیں ہیں. لیکن علمی حیثیت سے اگر ہم ایک دوسرے کو ذرا مل بیٹھیں, بات کریں, گفتگو کریں, تو بہت سے مسائل کھل جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو اگر آپ پڑھیں تو یہی میں کتاب جو بتا رہا ہوں نا, یہ اسی کتاب میں ہی آپ کو واقعات ملیں گے. ٹھیک ہے نا. چلیے, عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ آفت الاخباری رواتوہا. یہ محدثین نے نہیں بنایا یہ مقولہ, یہ عربی زبان کا ہے, پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ آفت الاخباری رواتوہا, یعنی خبروں کی بے اعتباری ان کے بیان کرنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بیان کرنے والے جس طرح چاہیں خبر کو بیان کر دیں, چاہیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں, چاہیں تو اس کو بڑا بنا کے بھی پیش کر دیں. تو خبروں میں بے اعتباری کی جو سب سے بڑی آفت ہوتی ہے وہ اس کے راویوں کے ذریعے سے ہوتی ہے جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ صحیح بات ہے, لوگ کہیں کے رہنے والے ہوں, کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں یا کسی بھی ثقافت کے حامل ہوں, وہ جھوٹے کو کبھی بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتے اور اس کی باتوں پر ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں, ہاں وہ کبھی کبھی سچ بھی بولنے لگے. مگر اس کے برعکس ایک سچا انسان ہر بات اور خبر میں قابل اعتماد ہوتا ہے, لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس کی خبر کو, اس کی بات کو ویلیو دیتے ہیں, ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور اس کو ویلیو دیتے ہیں کہ فلاں نے نہیں یہ لفظ یوں کہے تھے, یہ نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا. تو لوگ اس کو پکڑتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل ٹھیک, یہ لفظ ہے اصل میں. اس کی روایات کی تصدیق بھی لوگ کر لیتے ہیں, اس کا وزن بن جاتا نا ایک, ہے نا. اس لیے وہی حدیث صحیح اور قابل عمل ہوتی ہے جب اس کا راوی صادق, عادل اور ضابط ہو. ٹھیک ہے. تو حدیث کے معاملے میں بھی یہی دیکھنا ہے ہم نے کہ کس کی بات کو ہم وزن دیں. اور پھر نبی علیہ السلام کی بات تو کی جا رہی ہے, مگر بات کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ صادق ہے, ضابط ہے, عادل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ہر جھوٹے کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. وہی حدیث صحیح اور قابل عمل ہوتی ہے جب اس کا راوی صادق, عادل اور ضابط ہو. ٹھیک ہے. تو حدیث کے معاملے میں بھی یہی دیکھنا ہے ہم نے کہ کس کی بات کو ہم وزن دیں. اور پھر نبی علیہ السلام کی بات تو کی جا رہی ہے, مگر بات کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ صادق ہے, ضابط ہے, عادل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ہر جھوٹے کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے مجھول, ان نون سا, بندہ ہے لیکن ان نون ہے. لیکن ایک ہے کہ بندے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے, کوئی تھا بھی صحیح اس دور میں کہ نہیں، کوئی کہہ دے کہ مدینہ کے شیخ احمد فرماتے ہیں. اب یہ نام تو ہے لیکن بندہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں مجہول العین، کہ بندے کا بھی پتہ نہ چلے. لیکن ایک بندے کا پتہ چلے لیکن اس کے بارے میں کوئی ان نون ہو کہ بھئی بندہ کون ہے، اتھینٹک ہے، ویک ہے، کیا کرتا ہے. بندہ ٹھیک ہے، بندہ دیکھا ہے، لیکن اس کے حالات کے بارے میں، اس کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو اس کو مجہول کہتے ہیں. لیکن شخص کے بارے میں پتہ نہ چلے تو مجہول العین ہوتا ہے. تو مجہول العین افراد کی بہت زیادہ تعداد ہے، وہ جو کذاب ہیں ان کے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جس سے وہ خود بھی لا علم ہے، نصارہ خود بھی لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. اس لیے تو قرآن میں نے کہا نا، اِن یتبعون الا الظن ما لہم بہ من علم. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھنے کا یا قتل ہونے کا کوئی علم نہیں. اِن یتبعون الا الظن، وہ صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو ہمارے ہاں تو اقوال صحابہ اور تابعین بھی محفوظ ہیں، ہم نے تو یہ کیا اور وہ بھی سند کے ساتھ، جبکہ سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ و حواریین کے حالات قطن ملتے ہی نہیں. پتہ نہیں چلتا کہ کتنے صحابہ تھے ان کے، ان کے حالات کیا ہیں، کوئی مشہور صحابی، کوئی نام، کچھ پتہ نہیں چلتا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پھر دین میں یہ خصوصیت بھی اہل سنت کو حاصل ہے کہ سند کے سسٹم کو وہ پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. روافض اس سے محروم ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ یعنی 12 امام جو ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدت ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، لیکن ان تک سند کیا ہے وہ نہیں ملتی، کیونکہ وہ صرف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے رجحانات کے موافق ہو، اور ان کے نزدیک کذب کی علامت یہ ہے کہ کوئی روایت ان کی خواہشات کے خلاف ہو. جو ہماری خواہشات کے خلاف روایت ہوگی وہ جھوٹی ہے، اور جو ہماری خواہشات کے عین مطابق ہوگی وہ سچی روایت ہے. تو یہ اہل سنت کو یہ خاص بات حاصل ہے کہ وہاں اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتے، وہاں اپنے وہ نظریے کو نہیں دیکھتے، اپنی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیکھتے. اگر ایک صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بات مل جائے تو سر آنکھوں پہ، وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں. اب امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، اہل العلم یکتبون ما لہم وما علیہم. محدثین ہر وہ روایت لکھتے ہیں جو ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ میرے خلاف ہے تو میں اس روایت کو نہ لکھوں، نہیں، وہ لکھنی ہے، جو حق میں ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ اپنی اصلاح کرنی ہے. کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ بھئی میرے حق میں نہیں ہے تو میں اس روایت کو نہ لکھوں، تو دوسرے کیا کریں گے مسلمان. مگر اہل الاہوا جو ہیں، خواہشات کے بندے، وہ صرف وہ لکھتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، اور جو ان کے خلاف ہو وہ اس کو نہیں لکھتے. اس لیے کتابوں کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو. بعض کتابیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف ان کے حق کی باتیں ہوں تو کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن ان کے خلاف جہاں جاتی ہوں کہتے ہیں یہ کتاب بھی نہ پڑھیں. اس کو دیکھیں ہی نہ آپ، ترجمہ قرآن کو دیکھ لیں. ترجمہ قرآن حق میں ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ آیت میرے عقیدے کے خلاف ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں بعض لوگ. ابن معین، امام یحییٰ ابن معین، کل جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا، یہ بھی فرمایا کرتے، الاسناد النازل قرحۃ فی الوجہ. لمبی سند جو ہے، نازل سند، وہ یوں سمجھیے ایسی حدیث میں جیسے کہ چہرے پہ ایک دانہ ہوتا ہے. والاسناد العالی قربۃ الی اللہ ورسولہ، اور اسناد عالی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اہمیت ہے سند کی. امام بخاری فرمایا کرتے تھے، کتبت عن الف شیخ من العلماء وزیادت، میں نے علماء میں سے 1000 شیوخ سے یا اس سے زیادہ سے حدیث لکھی ہے. ولیس عندی حدیث الا اذکر اسناده، اور میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں جس کی سند میں ذکر نہ کروں. سب کی سند بھی ہے. تو یہ کوششیں تھیں، یاد بھی کرتے تھے، کمنٹس بھی دیتے تھے، الگ بھی کرتے تھے، اور پھر اس خصوصیت کو لے کے اس طرح چلے ہیں. پھر سند کی تحقیق جو ہوتی ہے اس کو دیکھیں. یہ بھی ایک اصول ہے کہ سند کو کس طرح تحقیق کیا جائے. تابعین کرام کا دور بھی صغار صحابہ کا یہ اثر لے کر ابھرا. یعنی چھوٹے صحابہ جو تھے ان کے ہاں جب یہ مزاج قائم ہوگا کہ کوئی بات بغیر سند کے قبول نہیں کرنی تو یہ مزاج ان چھوٹے صحابہ کے جو شاگرد تھے تابعین ان کے اندر بھی آ گیا کہ حفاظت و روایت حدیث میں بہر صورت محتاط رہنا ہے. جہاں سند کے بارے میں وہ سوال کرتے وہاں خود بھی اس کا التزام کرتے. کسی سے پوچھتے کہ بھئی سند کیا ہے تو وہ بھی بتا دیتا, لیکن خود جب بتاتے تو سند کے ساتھ بتاتے تھے. روایت حدیث میں سند کا طلب کرنا کب شروع ہوا؟ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ معروف فقیہ و قاضی امام شابی اپنے ذوق تحقیق کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ میں نے کسی حدیث کو اگر اس کی سند کو تلاش کرنا چاہا, کسی راوی کو پہچاننا چاہا تو میں نے کیا کچھ کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع ابن خیسم سے ایک روایت سنی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ لا الہ کی ساری دعا کو 10 بار کہے گا اسے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اب شابی کہتے ہیں میں نے ربیع ابن خیسم سے عرض کی آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ کہنے لگے عمر بن میمون الاودی نے. یہ تابعی ہیں. چنانچہ میں عمر بن میمون الاودی سے ملا, ان سے پوچھا یہ حدیث آپ کو کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی لیلا نے. پھر میں ابن ابی لیلا کو ملا, ان سے دریافت کیا کہ یہ حدیث آپ کو کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ صحابی رسول جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ملے ہیں نا. حالانکہ اپنا دور ہے اور یہ کون ہے؟ امام شابی. یہ تابعی ہیں. تو یہ تابعی ہیں اپنے ساتھی تابعیوں سے ملتے ملتے آخر تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک اور تابعی نے, تیسرے تابعی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے یہ حدیث سنی تھی. تو یہ تحقیق ہے. سن کے بیٹھ نہیں گئے کہ بھئی جو کہا ہے بس میں مان لوں, لیکن کوشش کی ہے کہ میں پتہ تو کروں کہ کس صحابی نے یہ حدیث بیان کی. کیا اس کے ڈانڈے اللہ کے رسول تک جا بھی ملتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف ہمارے درمیان تابعین کے درمیان یہ حدیث گھوم رہی ہے. تو امام یحییٰ ابن سعید نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس پر یوں تبصرہ لکھا وَهَذَا أَوَّلُ مَنْ فَتَّشَ فِي الْإِسْنَادِ. یعنی امام شابی پہلے فرد ہیں جنہوں نے اس نعت کے بارے میں تحقیق کی بنا ڈالی. ٹھیک ہے نا, یہ بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. آج یہ ذوق محض تکیہ پر ٹیک لگائے عمدہ اطلاعات پر قائم ہے. ہمارا ذوق یہی ہے کہ ہم بس بیٹھے ہیں کرسی پہ, ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, فون آتا ہے وہ فلان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ دو پھیلا دو, وہ خبر بن جاتی ہے, بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. مزید برآں وہ قاضی بھی بن جاتا ہے, پھر جب خبر دیتا ہے تو پھر اپنا فیصلہ بھی اس میں لکھ دیتا ہے نا. اس کو اچھی خبر بنا دے بری خبر بنا دے یہ اس کا اپنا ذوق ہے. محدثین کرام نے بعض اسانید حدیث میں جھوٹ, ادراج, ادراج کا مطلب ملاوٹ, ٹیکسٹ میں کسی انسان کے جو لفظ ہیں وہ حدیث کی ٹیکسٹ میں شامل کر دے تو اس کو کہتے ہیں ادراج. تدلیس, تدریس تو جانتی ہیں نا سب, ہے نا, مطلب دکھانا کچھ اور ہو کچھ, وہ اس کو تدلیس کہتے ہیں. ان جیسی عام خرابیوں کی محدثین نے نشاندہی کی. سن رہی ہیں نا, ہے نا. نیز سند اور روایت میں راوی یا مؤلف اور ان کے تاریخی مغالطوں کو انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت سے تشت از بام کیا. یہ بتایا کہ فلاں کا یہ مغالطہ ہوا, راوی نے یہ غلطی کی, یا راوی کا نام چینج ہو گیا, یہ مؤلف نہیں تھا, مؤلف کچھ اور تھا, یہ مؤلف کو چاہیے تھا یہ بات وہاں سے دیکھتا. آپ یہ دلچسپ چیزیں پڑھیں جو نقد کی ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں آج کل کی جو تحقیق ہے نا نئی, وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور السلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ جو والیومز ہیں، کوئی ایک والیوم اٹھا کے پڑھیں۔ ایک حدیث کے بارے میں جب وہ بحث کرنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک راوی کے بارے میں وہ کرتے جاتے ہیں، کہاں کہاں اس کے سلسلے ملتے ہیں، اور پھر وہ بندہ کہتے ہیں یار اتنی محنت، اتنی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، اتنا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، تو بندہ صرف پڑھ کے یہ خیال کر کے ہی تھک جاتا ہے۔ پڑھنا تو بعد کی بات ہے، کہتے مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں عطا کی تھیں، انہوں نے ایک ایک شے کو کھول کے بیان کر دیا۔ مثلا امام شعبہ ابن الحجاج العتکی رحمہ اللہ 160 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے۔ یہ سند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لا یجیئک الشاذ الا من الرجل الشاذ، تمہیں حدیث شاذ وہی پیش کرے گا جو خود شاذ ہوگا۔ شاذ کا مطلب جانتی ہے نا، یعنی ایسا راوی جو اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، خود بھی ثقہ ہے لیکن خود اپنے سے زیادہ بڑے شیخ سے اس کی مخالفت کرتا ہو۔ مخالفت سے مراد یہ کہ شیخ نے کہا ہاں، یہ کہتے ہیں نا، یہ مخالفت ہے۔ تو یہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شاذ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ شاذ تمہارے پاس وہی لائے گا جو خود شاذ ہوگا، وہی حدیث پیش کرے گا جو خود شاذ ہوگا۔ یہ وہ تجزیہ ہے جو انہوں نے راوی کی نفسیات اور اس کی خود پسندی اور علمی غرور اور منفرد رویہ جس میں حب جاہ، حب نام اور حب شہرت چھلکتا ہو، اس پر کیا ہے۔ امام یہ شعبہ ہے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر کسی شیخ سے 30 احادیث سنی ہے تو میں 30 دفعہ اس کے پاس گیا ہوں تاکید کرنے کے لیے۔ ان کی مسجد اور گھر کے درمیان ایک کارپینٹر تھا، بوڑھا بزرگ، انہوں نے اس بزرگ سے حدیث سنی امام شعبہ نے۔ تو جب بھی مسجد نماز پڑھنے جاتے، وہاں کھڑے ہو جاتے اس بوڑھے کارپینٹر کے پاس، وہ آری چلا رہا ہے، سوال کرتے کیف حدثتنا یا شیخ، وہ حدیث جو تم نے بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ آری روک کے نا کہتے حدثنی فلان قال حدثنی فلان، پھر وہ بتا دیتا، کہتے جزاک اللہ، پھر چلے جاتے۔ پھر واپس آتے، پھر پوچھتے اس سے، آتے جاتے اس سے پوچھتے تھے، کسی نے کہا آپ کیوں اتنا، بس اس نے آپ کو کہہ دی ہے، کہتے ہیں میں صرف یہ سوچتا ہوں اس بندے کا فیلڈ نہیں ہے، صرف میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو یاد ہے کہ نہیں، اگر اس نے ایک غلطی کی نا میں اس کی حدیث کو چھوڑ دوں گا۔ مگر بار بار پوچھنے کے بعد ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی بات روایت کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، دن میں 5 دفعہ پوچھا یا 5 دن میں 30 دفعہ پوچھا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یعنی آج کل تو لوگ اکتا جاتے ہیں نا، ہے نا، 1000 دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں پھر پوچھتے ہو، یہ ہوتے ہیں نا لفظ۔ لیکن وہ حدیث کا معاملہ سمجھ کے، کارپینٹر کو بھی یہ شعور ہوتا تھا کہ یہ حدیث ہے، جتنی دفعہ میں پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا۔ ایک اور بڑا اچھا واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے، شاید پڑھیں آپ، شاید اس میں ہو، کہ ان کی اپنی مجلس تھی تو اس میں ایک کسی بزرگ نے جو ان سے بڑی عمر کے تھے لیکن کے شاگرد تھے، انہوں نے کوئی حدیث بیان کر دی، تو ان کو بڑا غصہ آیا، اٹھ کے نا سب کے سامنے رکھ کے ماری اس کو، وہ چلے گئے، کہتے تم غلط حدیثیں بیان کرتے ہو، اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا وہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو مارا اس کو۔ وہ کہا ہاں یہ غلط حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹ ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ پھر خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے خود کسی سے سنی، میں نے اس سے کہا تم نے کہاں سے سنی، اس نے کہا فلان شخص سے جو بغداد میں رہتا ہے، میں بغداد گیا، میں نے اس سے پوچھا تم نے کس سے سنی، اس نے کہا جی وہ فلان سے سنی ہے جو اس وقت حج پہ چلا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں حدیث کی تحقیق کے لیے پھر مکہ گیا، کنت ارید الحدیث لا ارید الحج، میں صرف حدیث چاہتا تھا اور حج کی نیت سے میں مکہ نہیں گیا، پھر میں مکہ گیا، میں اس سے ملا، اس نے کہا میں نے جس سے سنی ہے وہ مدینہ میں ہوتا ہے، تو پھر میں مدینہ آیا، اس سے ملا، تو مجھے کہنے لگا یہ حدیث تمہارے کام کی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کے اس لیے کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی مخراق ابن زیاد سے، اور مخراق تمہارے اپنے شہر میں رہتا ہے، کہتے ہیں جب اس نے مخراق کا نام لیا تو میں نے کہا لقد دمر علی هذا الحدیث، اس حدیث نے تو میرا ستیہ ناس کر دیا ہے. یعنی میں ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، سب سے پوچھا، اور اینڈ پہ جو آیا تو جس سے حدیث بیان کی جا رہی تھی وہ ضعیف انسان تھا، مخراق ابن زیاد، اور وہ میرے اپنے شہر کے رہنے والا. تو میں اس لیے کہتا ہوں ایسی حدیث کیوں اس نے بیان کی، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے. کتنی محنت ہے آپ سوچیں، ایک حدیث پہ کتنی محنت ہے. تو غصہ تو آتا ہے کہ میرا شاگرد ہو اور پھر اس قسم کی حدیث بیان کرے. تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا نسمع الحدیث، ہم حدیث کو سنا کرتے، ونعرضہ علی اصحابنا، پھر اسے ہم اپنے مشائخ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سناتے تھے. کما نعرض الدرہم الزائفا، جس طرح کہ ایک کھوٹا سکہ کسی پہچاننے والے کو پیش کیا جاتا ہے، کیا آپ اس سکے کے بارے میں بتائیں یہ کھوٹا ہے کہ صحیح ہے. تو اسی طرح ہم ان علماء کو اپنی احادیث پیش کرتے تھے. فما عرفوا منہ اخذنا ہو، تو جس حدیث کو وہ پہچان جاتے اور کہتے یہ صحیح ہے تو وہ ہم لے لیتے تھے. وما انکروا منہ ترکنا ہو، اور جس حدیث کو وہ ناپسند کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ ماہر علماء تھے. باوجود اس کے ایک امام اوزائی، امام ہے، امام بہت بڑے امام ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم ان احادیث کو علماء پر پیش کرتے تھے. ابو اسحاق فزاری کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے کسی زندیق کو گرفتار کیا کہ اسے قتل کرے. زندیق حدیثیں لڑتے تھے نا، تو زندیق کہنے لگا ہارون رشید کو آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، ان ہزار احادیث کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں. تو ہارون رشید نے کہا او دشمن خدا، تم شاید ابو اسحاق الفزاری اور ابن المبارک کے بارے میں غافل ہو، وہ نہ صرف تمہاری پھیلائی ہوئی احادیث کو واضح کریں گے بلکہ اس کے ایک ایک حرف کو کھنگال کر سامنے یعنی پیش کریں گے. یعنی یہ وقت کے بڑے علماء تھے، ابو اسحاق الفزاری، امام عبداللہ بن مبارک، حدیث کے ماہر تھے. ان کو جب یہ حدیث پہنچے گی تو وہ کیا کریں گے، ایک ایک لفظ کو بھی کھنگالیں گے اور ایک ایک سند کو بھی، اور تمہاری پھیلائی حدیث کو بارے میں لوگوں کو واضح کر دیں کہ یہ جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہی پھر ہارون رشید نے اسے قتل کر دیا. الزامات جو لگاتے ہیں نا حدیث پہ، وہ ذرا سوچیں کہ آخر وضع حدیث کو کیا برداشت کیا گیا. کوئی حدیث گھڑ لے، کیا حکام نے اس کو برداشت کیا، اچھے اچھے حکام نے؟ یہ کہتے ہیں حدیثیں پھیل گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ماضی میں ان گھڑنے والوں کو یا ایسی موضوع حدیثوں کو کیا قبول کیا گیا، برداشت کیا گیا، کیا ان کو قتل نہیں کیا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی جرم سمجھا گیا؟ یحیٰ بن سعید القطان 198 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث کو قبول کرنے میں بہت سخت تھے. عبد الرحمن بن مہدی معتدل نقاد میں سے تھے. نقاد کا مطلب جو حدیث پر نقد کرنے والے ہوں، کریٹیسائز کرنے والے ہوں. تو ان سے پوچھا گیا انک تقول للشیء هذا صحیح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلک، کہ آپ کسی حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے، اور کسی کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. آپ یہ بات کس اتھارٹی پہ فرماتے ہیں؟ تو یحیٰ بن سعید کہنے لگے سوچو، اگر تم کچھ درہم کو ایک ماہر صراف کے پاس لے جاؤ. آج کل صراف جو ہے نا یہ ہمیں نہیں ملتے. آپ نے کائنز دیکھے ہیں؟ سوراخ والا کائن دیکھا ہے؟ ایک آنا ہوتا تھا، ایک چوننی ہوتی تھی، ایک اٹھنی ہوتی تھی، دیکھیے. ہاں، یہ اٹھنی ہو، چوننی ہو یا آنا ہو، اس کو نا جج کر لیتے تھے ہمارے دور میں نا. ہم لے جاتے تھے، وہ کہتا تھا کھوٹا بھائی، کھوٹا جاؤ، میں نہیں دیتا. کہتے کیسے کھوٹا ہے؟ کہتا بھائی کھوٹا میں نہیں لیتا. عام سا آدمی، پھل فروش، اور واقعی وہ کھوٹا ہوتا تھا. تو جو ماہر ہوتے تھے اس کے، اگر ان کے پاس جائے تو وہ تو فوراً بتا دیں. جیسے آج کل نوٹ ہیں، نوٹوں کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا یوں ہوا میں لگا یا دیکھتے ہیں اس کے کہ ٹھیک ہے یا گھڑا ہوا ہے. کئی باتیں ڈالرز وہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں ہمارے، یعنی ہمارے سے مراد انسان، ڈالر بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا سوچو، اگر تم کچھ درہم کو ایک ماہر صراف کے پاس لے جاؤ جو انہیں دیکھتے ہی کہے کہ یہ چند درہم تو درست اور صحیح ہیں اور باقی یہ کھوٹے ہیں، تو کیا تم اس سے سوال کرو گے کہ کیوں بھائی، یہ کیسے صحیح ہیں اور یہ کیسے کھوٹے ہیں؟ کہتے نہیں. یا اس کی بات مان لو گے؟ تو پوچھنے والے نے کہا میں تو اس کی بات ہی مانوں گا. تو فرمایا کہ یہ علم بھی ماہرین کے ساتھ کافی طویل نشستوں، ان سے سوال و جواب کے سیشنوں اور لمبے تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو انسان سنتا جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے علماء کے ساتھ کبھی مل کے بیٹھنے کا اتفاق ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں، کیا اللہ نے حافظہ دے رکھا ہوتا ہے ان لوگوں کو. اختلافی نقطہ نظر کو دلیل سے پیش کرنے کے بعد مخالف کا حد درجہ احترام صحیح بخاری کے اس جملے میں نظر آتا ہے جو قال بعض الناس، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سے ادا کیا گیا ہے. کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قال بعض الناس، پڑھا ہے آپ نے یہ جملہ؟ پڑھا ہے حدیث کے بعد لکھتے ہیں قال بعض الناس، پھر ان کا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں، تو نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں. اب یہ کچھ لوگ، یہ تو لفظ ان کا ہے، مگر بعد والوں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے بعض الناس کا لفظ استعمال کیا، جبکہ غلط بات ہے. انہوں نے تو احترام کیا ہے، مخالف کا نقطہ نظر پیش کر دیا، نام نہیں لیا کہ ادھر حدیث کا معاملہ ہے اور پیچھے نیچے ان کی رائے میں ذکر کر رہا ہوں. تو ایک رائے ہے، اگر میں نام لوں تو خام خواہ بندہ جو ہے نا نامینیٹ ہو جائے گا اور لوگ اس کو کیا معلوم کیا کہیں گے کہ ایک حدیث ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. تو یہ سنت رسول ہے، جیسے آپ فرمایا کرتے تھے نا ما بال الناس، بندہ بیچ میں بیٹھا ہے، اس کی غلط حرکت کا آپ کو علم بھی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اختلاف کا یہ باوقار انداز ہمیں روات حدیث پر نقد کرتے ہوئے ملتا ہے، الا یہ کہ جو کذاب یا بے دین ہو، اس کو تو کھل کے کہہ دیتے ہیں یہ زندیق ہے، یہ کذاب ہے. لیکن اگر کوئی راوی اس پر تنقید کسی چھوٹے عالم نے یا بعد کے عالم نے کی ہے تو وہ یوں ہی کہا ہے اس نے قال بعض الناس، یہ باوقار انداز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے تنقیدی ریمارکس بھی بہت وزنی ہیں، گو ان الفاظ میں شدت نہیں کہ وضع ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسے لفظ نہیں ہے، قال بعض الناس کا ہے، لیکن ان لفظوں کو بھی لوگوں نے کہا یہ شدید ترین تنقید ہے جو امام بخاری نے کی ہے راوی پر. جیسے فیہ نظر، وہ کہتے ہیں راوی حدیث بیان کرتا ہے تو اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے. یعنی علماء نے اس پر ذرا نظر دوڑائی ہے تو ان کے کچھ ریمارکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ بجائے لمبی بات کرنے کے اتنا کہہ دیا فیہ نظر. ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، کوئی بات پہنچے نا تو بجائے ریمارکس دینے کے کہنے کے فیہ نظر. اچھا انداز ہے نا، اس میں آپ بچ بھی سکتے ہیں اور کوئی وضاحت چاہے کہ فیہ نظر کا کیا مطلب تھا تو اس وقت آپ واضح کر سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات یوں سنی تھی اور جو بات تھی وہ یوں تھی، یوں کہہ دی گئی ہے، جو ٹھیک نہیں تھی بس. پھر اسی طرح لم یصح حدیثہ، اس کی حدیث صحیح نہیں، اتنا ہے، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک قسم کی حدیث پر تو تنقید ہے، مگر اس بھی شامل ہے، مگر اس واضح نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کو کہہ دیا لیکن اس کو شامل کیا ہے، لیکن وہ زیادہ ذرا تھوڑا سا بعد میں ہے، اس کا ذکر بعد میں ہے، حدیث ہو بعد میں ہے. پھر اسی طرح یخالف بعض حدیث ہی، اس کی کچھ احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے. یہ جو لفظ ہے یہ شذوذ کا لفظ نہیں کہا انہوں نے کہ شاذ ہے، بلکہ یوں کہہ دیا کہ اس کی کچھ روایات یا احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے. اب یہ سوچے گا بندہ مخالفت کون کرتا ہے، تو اس کو بتا سکتے ہیں بڑے بڑے علماء نے کی ہے، تو شاذ ہے یہ، لیکن شاذ کا لفظ نہیں بولا. احترام، جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، دوسرے کا احترام. ان کے سخت سے سخت تر الفاظ جو امام بخاری کے جو تنقید کے ہیں وہ صرف منکر الحدیث کے ہیں، کہ کسی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، بس سخت ترین تنقید سمجھی جاتی ہے محدثین کے ہاں. کذاب، دجال، دجال من الدجاجلہ، زندیق، ایسے لفظ انہوں نے بالکل نہیں بولے. اس لیے یہ محتاج جو لفظ ہے نا، ان کے بارے میں یہی جو لفظ ہیں، یہی شاید اسی وجہ سے امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل کو اللہ مجھ سے یہ پوچھے بخاری تم نے کبھی کسی کی غیبت کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نہیں، اللہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی. تو شاید یہی انداز جو نا ان کا بڑا احتیاط کا ہے، تاکہ یہ بھی غیبت میں نہ آ جائے کہ میں سختی میں کوئی لفظ کہہ گیا. یہ خدا خوفی ہے اور کچھ نہیں. قال بعض الناس میں گو انہوں نے احترام مخالف ظاہر کیا ہے، اس کا نام نہیں لیا اور نہ لکھا، مگر واقعی کچھ لوگوں کے لیے الفاظ بہت تنقیدی ٹھہرے. وہ کہتے ہیں اس میں بھی بڑی شدت کی امام بخاری نے، اس سے مراد ہمیں لیا ہے، ہمیں بعض الناس بنا دیا. تو کذاب اور وزا جیسے لفظ تو بہت شاذ ہیں جو امام بخاری بولیں. ہاں اتنا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے اسے وزا کہا ہے، خود نہیں کہتے، یا فلاں نے اس پر تہمت لگائی ہے. صحابہ کے دور میں سے تیسری صدی ہجری کے درمیان تک نقد روایت کے درجہ بالا چند نقدی کلمات ہیں، یعنی جملے ہیں، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تنقید متن اور روات، یعنی متن اور راوی، کسی بھی دور میں مفقود نہیں رہی. راویوں پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے اور حدیث پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، متن پر بھی، چاہے وہ صحابہ کرام کا دور ہو، تابعین کا ہو یا بعد کا ہو. یعنی یہ نہیں رہا کہ بھائی فلاں دور میں تو بالکل تنقید ہوئی نہیں، ہر دور میں ہوئی ہے، وہ بڑے بڑے علماء نے کی ہے، بلکہ حالات و عوامل کے ہمراہ دن بدن اس میں بھی نکھار آتا گیا. جیسے حالات بنتے گئے، علماء محسوس کرتے گئے، اس میں اور ان ہوتے گئے، اور محتاط ہوئے، جھوٹے تھے ان کو نکالا، جو اچھے تھے ان کو سامنے لائے اور ان کی احادیث کو روایت کیا. اور حدیث رسول کی روایت کے منہج کو مستقیم بنانے کے عمل میں کتنے اخلاص، سنجیدہ کوشش اور نیک نیتی کا دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اس مصدر کی، سورس کی حفاظت کا کام ان نیک افراد سے لیا. تو اس طرح یہ تنقید ہو ہو کے، بہرحال امام بخاری کا دور ہے یا اس سے پہلے کا دور ہے، یہ حدیث ضبط ہو گئی. اور اب ضبط ہو گئی ہے، اب جو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، بس وہ ہر راوی کو نکھار بھی دیا گیا ہے، صحیح اور ضعیف حدیث کو الگ الگ بھی کر دیا گیا ہے. مزید یہ کہ ابھی دروازہ بند نہیں کیا، جو مزید تحقیق کرنا چاہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، مگر وہ بات کرے جو اس علم کا ماہر ہے. ہر بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ زبان کھولے اور کسی حدیث کو کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، کوئی معیار ہونا چاہیے. وہ معیار پہلے آپ متعین کر لیں اور پھر اس کے بعد اسی کی روشنی میں آپ ان روایات کو دیکھیں، راویوں کو دیکھیں، ٹیکس کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات صحیح ہے یا غلط. دیانتداری کا تقاضا تو یہ ہے. محض غصہ اور نفرت کی وجہ سے کہہ دینا جی میں بخاری کو نہیں مانتا. بھائی کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ کو بتاؤ، معیار تو بتاؤ، تمہارے نزدیک کیا معیار ہے؟ تم خود کس معیار کے بندے ہو؟ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. کسی پر تنقید کی جا رہی ہے تو پہلے خود بندہ اپنا وزن تو بنائے کہ میں کون ہوں، کس حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، تب جا کے اس کی بات کو وزنی ہو سکتی، ورنہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، چلے پھر باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.